عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال الله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله الى آخره الحديث او كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام دوستو بزرگو، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہاں جمع فرمایا. سلسلہ وار وہی مضمون ہے جو گزشتہ چند ہفتوں پہلے ذکر کیا جا رہا تھا کہ جس وقت، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس زمانے میں، اس زمانے کے بارے میں، اس زمانے کے حالات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہبری فرمائی اور کیا ہدایات ہمیں عطا فرمائے ہیں. آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اور اللہ نے آپ کو جو علم عطا فرمایا وہ قیامت تک کی رہبری کے لیے عطا فرمایا. اوتی تو علم الاولین والآخرین. تو امت میں زمانے، آخر زمانے میں جو فتنے آنے والے ہیں اور آئے ہیں، ان فتنوں میں، ان فتنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہبری فرمائی. مختلف قسم کے فتنے ہیں، جیسے اس میں ایک بہت بڑا فتنہ گناہوں کا فتنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ گناہ کھل کر نہ ہو. گناہ کیا ہے؟ گناہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کی تعریف بیان فرمائی، کبائر سے وہ اپنے کو بچاتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے وہ اپنے کو بچاتے ہیں، اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے کو بچاتے ہیں. تو کبائر سے اپنے کو بچانا، کبائر کبیرہ کی جمع ہے. کبیرہ کہتے ہیں بڑا گناہ. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے کو بچا لو، چھوٹے گناہ ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. آدمی جب وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجد کے لیے قدم اٹھاتا ہے، تو یہ ایسے اعمال ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں جو آدمی کو پتا بھی نہیں چلتے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن جو بڑے گناہ ہیں، وہ بڑے گناہ آدمی اس سے بچے، اپنے آپ کو بچائے، ہو جائے تو توبہ کرے، ہو جائے تو توبہ کرے. تو اسی لیے اب وہ بڑے گناہ کیا ہیں؟ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، سات بڑے ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. اپنے آپ کو بچا لو، اپنی حفاظت کر لو ہلاک کرنے والے، تباہ و برباد کرنے والے سات. تو اس حدیث کو دیکھ کر آدمی یہ نہ سمجھے کہ سات ہی بڑے گناہ، سات ہی بڑے گناہ نہیں ہیں، بلکہ اس حدیث میں سات گناہوں کو بیان کیا. ورنہ بڑے گناہ، یہ بڑا گناہ چھوٹا گناہ، یہ اس اعتبار سے ہے کہ قانونی حکم لگانے کے اعتبار سے، ورنہ ہر گناہ گناہ ہے. کیونکہ کس گناہ میں اللہ کی کتنی ناراضگی چھپی ہوئی ہے یہ غیب میں ہے، اور ہمارا ایمان غیب پر ہے. الذین یؤمنون بالغیب، ہم وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اسی لیے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا، چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا، کیونکہ کس چھوٹے عمل میں اللہ کی کتنی بڑی رضا چھپی ہوئی ہمیں اللہ ہی جانتے. اسی لیے جو ہے نا، بڑے گناہ کو حدیث میں آتا ہے چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرو، اور چھوٹے عمل کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑو، اس لیے کہ اس میں اللہ کتنی اپنی رضا چھپائے ہیں اور کتنی اس گناہ میں ناراضگی چھپائے ہیں یہ غیب میں. اسی لیے آدمی، ہاں اگر ہو جائے، اس کے معاف کر معافی مانگنے کا طریقہ الگ ہے، اس کے معافی مانگنے کا طریقہ الگ ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے دل پر جو ہے نا ایک دھبا لگ جاتا ہے. دھبا لگ، کپڑے پر دھبا لگے، آدمی اپنے گھر کے اندر بہترین قسم کی جو ہے نا ڈرائی کلین میں کپڑے دھونے کی مشین رکھا ہوا ہے، کتنے $100 خرچ کر کے اپنے گھر کے اندر وہ لگاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کپڑے پر جو دھبے لگے ہیں وہ صاف ہو جائیں. بالکل اسی طرح ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہمارا دین، اس پر بھی جو ہے نا ہمارے دل، اس پر بھی دھبے لگتے رہتے ہیں. اس کو صاف کرنے کی فکر ہمیں کرنی ہے. اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کسی گناہ کو معمولی، ہر گناہ بڑے کفر کا قاصد ہے. قاصد کہتے ہیں نا، ہاں، بلاتا ہے کفر کی طرف، دیکھو اس سے بچو، اس سے بچو. اسی لیے دوستو، کیا ہے، غفلت کی بات نہیں ہے، بلکہ آدمی کو احساس اور فکر کی بات ہے. آدمی اپنا حساب لے، اپنا حساب کتاب کرے، اور یہ زمانہ حساب کتاب کا زمانہ ہے، اور واقعی مستقل ایک فن بن گیا اکاؤنٹنگ کا. لوگ پڑھتے ہیں، لوگ سیکھتے ہیں، اور بڑی بڑی کمپنیوں میں اس کے جاب ہیں. یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنا حساب کتاب رکھو، ہاں، اپنی نیکیوں کا، اپنے خرابیوں کا، تاکہ کیا ہے، آدمی توبہ کرے، نیکیوں پر اللہ کا شکر ادا کرے. حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا جائزہ لیتے رہو قبل اس کے کہ تمہارا جائزہ وہاں لیا جائے. یقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، حساب کا وقت قریب آ گیا، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو حساب، آدمی حساب کی فکر کرے. امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب ہے حدیث کی، الترغیب والترہیب، اس کتاب میں ایک عجیب واقعہ حضرت نے لکھا. حدیث کی کتاب ہے، کسی حدیث کی شرح میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا. ایک نوجوان تھا، اس کی عادت تھی ڈائری لکھنے کی. لوگوں کی عادت ہوتی ہے روزانہ کے معمولات کو لکھ دیتے ہیں. اس کا معمول تھا جو اچھا برا کام وہ کرتا وہ لکھ لیتا، اور اس کی والدہ اس کی ڈائری چیک کرتی تھی، اور جب دیکھتی کہ اس میں کوئی برا کام لکھا ہوا، اکثر دیکھتی کہ اس کے ڈائری میں، اس کی کتاب میں برا ہی برا لکھا رہتا. ماں کو بڑی فکر تھی اپنے بچے کی کہ بیٹا ذرا سا تو اپنی فکر کر، گناہوں سے اپنے کو بچا، یہ کیا چیزیں کر رہا ہے. وہ نوجوان اپنے جوانی کے زوم میں، اپنے طاقت کے گھمنڈ میں اپنے مست تھا. ایک دن کیا کیا، ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ اس کو برائی اور بدکاری کا اتفاق پہ واقعہ پیش آیا. تو وہ جس کے ساتھ اس کا معاملہ ہو رہا تھا، جس عورت کے ساتھ، وہ بڑی مجبور تھی. اس نے کہا، اے نوجوان، اللہ سے ڈر، میں اپنی مجبوری اور اپنے بچوں کے لیے یہ کام کر رہی ہوں، ورنہ میں کوئی خواہش سے یہ کام نہیں کر رہی. وہ بات اس کے دل پر اتنی لگی کہ اس نے وہ سارا پیسہ اس کو دے دیا اور اللہ کا ڈر لے کے وہاں سے نکل گیا. گھر آیا تو ماں نے دیکھا چہرے میں کچھ تبدیلی محسوس ہو رہی ہے. پوچھا کیا بات ہے، تو بیٹے نے اپنی ماں کو ساری بات بتائی کہ واقعہ. تو ماں نے کہا، بیٹا ایک کام کر، اپنی ڈائری میں وہ قصہ لکھ دے. یہ واقعہ لکھ دے اپنی ڈائری میں. کہا، نہیں، کیا اس کو کیا لکھوں. کہنے لگے، نہیں، لکھ دے. کتابوں حضرت امام رافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے اپنی اس واقعے کو ڈائری میں لکھا، اور جب ڈائری میں لکھا، جب کھولا لکھنے کے لیے، تو لکھا ہے کہ اس میں لکھنے کے لیے کوئی صفحہ تک باقی نہیں تھا، سارے صفحے بھر چکے تھے۔ ماں نے کہا دیکھ ایک کام کر، اس واقعے کو دائیں بائیں لکھ دے، ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ تیری مغفرت کا ذریعہ بنے۔ چنانچہ رات گزری، صبح ہوئی تو اللہ کی قدرت کا عجیب نظام کہ وہ ساری ڈائری جو ہے نا سفید ہو چکی تھی۔ اور نیچے ایک آیت، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ایک لمحے کا ڈر، ایک لمحے کا خوف، ایک لمحے کی ندامت زندگی بھر کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ دوست آدمی کیا کرے، حساب کتاب جائزہ لے، اپنی نگرانی میں رکھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحھا، کوئی بھی گناہ تم سے ہو جائے، برائی تم سے ہو جائے، فوراً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیک عمل کر لیا کرو، تمحھا وہ مٹا دیتی ہے، وہ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ ہاں دیکھیں، مٹا دینا کیا ہے، نام اعمال سے مٹا دینا، جس زمین کے حصے پہ کیا اس زمین کے حصے کو مٹا دینا، حتیٰ کہ گناہ کرنے پر جو دھبا دل میں بیٹھتا ہے، اللہ رب العزت اس نیکی کی برکت سے اس گناہ کے دھبے کو بھی دل سے صاف کر دیتے ہیں۔ ہاں اس لیے دوستو یہ موقع نہیں ہے گناہ، انشاءاللہ اس کی دو تین مجلسیں مجھے عرض کرنی ہیں، گناہ کے کیا نقصانات ہیں اور گناہوں سے بچنے کی استعداد کیسے ہمیں بنانا ہے۔ لیکن یہ تو پہلے ہم جانیں کہ گناہ کیا ہے۔ بارہا ہم سنتے ہیں اجمالی طور پر کہ گناہوں سے اپنے کو بچانا، گناہوں سے اپنے کو بچانا، لیکن کیا ہے وہ گناہ کیا ہے؟ اب گناہ کی کتنی بڑی، مطلب اس کی کتنی بڑی نحوست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اگر ہم دیکھیں، ان دعاؤں میں پتہ چلتا ہے، آپ نفل نمازوں میں تکبیر سے پہلے آپ یہ دعا کرتے تھے، اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیس من الدنس، اے اللہ مجھے گناہوں سے ایسے بچا جیسے گندگی کو میں اپنے کپڑوں سے بچاتا ہوں، اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ گناہوں سے مجھے اتنا دور رکھ جتنا مشرق مغرب سے، مغرب مشرق سے دور ہے۔ کتنی یعنی مطلب ان دعاؤں میں دیکھی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وبال، اس کا نتیجہ بڑا خطرناک، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ نے فرمایا، ان یہ جو ڈوبے نا، یہ جو سمندر میں ڈوبے، پانی میں جو ڈوبے، آدمی جو ڈوبتا ہے مصیبتوں میں، جو ڈوبتا ہے، مما خطیئاتہم، اپنے گناہوں کے وبال سے وہ ڈوبتا ہے، دنیا میں مصیبتوں میں پھنستا ہے، فادخلوا نارا، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آخرت میں جہنم میں ڈوبے گا۔ ایک جگہ فرمایا، فکلن اخذنا بذنبه، ہر فرد اور ہر قوم کو ہم نے پکڑا گناہوں کی بنیاد پر، فمنهم من ارسلنا علیہ حاصبا، کسی پر ہم نے ہوا بھیجی، کسی پر ہم نے پتھر بھیجے، کسی پر ہم نے جو ہے پانی کو بھیجا، مختلف اللہ نے اپنی قدرت کو بتایا، لیکن کیوں؟ گناہ کی وجہ سے۔ اسی لیے ایک بات ہم ذہن میں رکھیں، گناہوں سے آدمی علم کی بنیاد پہ نہیں بچتا۔ یہ فہرست ہم اگر ہم پڑھ لیں، لکھ لیں، یاد رکھ لیں، لیکن اس کے اس سے بچنے کے لیے جو قوت ہوگی نا، وہ تقوی کی قوت ہے۔ اتق اللہ اینما کن، اللہ کا ڈر، اللہ کا اس بات کا خیال رکھیں، اللہ مجھے دیکھ رہا، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کے کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ احساس آدمی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اسی لیے ایمان کے دو شاخیں ہیں، ایک ایمان کی شاخ اطاعت ہے، ایک ایمان کی شاخ تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ بچنے کی کیفیت پیدا، قوت پیدا کرتا ہے، مجھے اس سے اپنے کو بچانا، بچا بچا کر چلنا۔ آدمی جو ہے شوروم میں جائے، جا کے جو ہے نا بہترین قسم کی، ابھی گزشتہ کار شو ہوا، لوگ گئے جا کے فوٹوز لے کے آئے، بیٹھ کے آئے، گم ایسے نا، اب بہترین قسم کی گاڑی، ماشاء اللہ، اسپیڈ کتنی ہے؟ اب آدمی دیکھے 200 300 400، اچھا اتنی اسپیڈ، اچھا، لیکن ہر ایک گاڑی وہی خریدے گا جس میں بریک کا نظام ہو۔ یہ بریک کا جو نظام ہے، یہ بتاتا ہے آدمی سوار اور سواری کی حفاظت بریک سے ہے، بہترین قسم کی گاڑی ہے، اس میں تیز رفتاری بھی لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس کے اندر بریک کا نظام نہیں ہے، ہے کوئی ہم میں سے اس کو خریدے؟ کتنا بھی اسپیڈ کنگ کیوں نہ ہو، کوئی خریدنے کی ہمت نہیں کرے گا. بالکل ہم زندگی گزار رہے ہیں، گھریلو زندگی، معاشی زندگی، ہر یہ ہر انفرادی زندگی، لیکن اس میں رکنے کی صلاحیت ہو. جہاں روکنا وہاں رک جانا. اس لیے جہاں نہیں رکیں گے پھر آدمی کیا ہوگا؟ السبع الموبقات، تباہ برباد ہونے والے گھڑے میں آدمی گرے گا. تو حدیثوں میں، قرآن پاک میں ہر گناہوں کو بتایا گیا. اب یہ گناہ جو ہے، علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے الکبائر ایک کتاب لکھی ہے، تقریباً 425 صفحوں کی کتاب ہے. اس کتاب کا خلاصہ میں نے جو ہے نا، صغیرہ اور کبیرہ، کچھ گناہ صغیرہ ہیں، کچھ گناہ کبیرہ ہیں، اور بعض علماء کے نزدیک وہ کبیرہ میں بھی شامل ہیں، ان جو ہے نا گناہوں کی فہرست انہوں نے لکھی. علامہ حیثنی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے مجمع الزوائد ایک کتاب، حدیث کی کتاب لکھی ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے 3 جلدوں میں، جس میں گناہ اور گناہوں کا وبال اور پھر اس کا علاج 3 جلدوں میں لکھا. لیکن سب سے مشہور جو کتاب ہے الکبائر، مشورت العرض ہے، انگریزی میں ہو سکتا ہے اس کا ترجمہ ہو چکا ہو، اردو میں تو نہیں ہے، عربی میں ہے، لیکن ہو سکتا ہے عربی اور کسی نے اردو میں، عربی انگریزی میں کیا ہو. اس کتاب کو آدمی دیکھے اور ایک ایک گناہ کو آدمی پڑھے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان گناہوں کو بتایا گیا کہ یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ ہے. اور پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ آدمی اپنا جائزہ لیتا رہے، اپنی جائزے کے ساتھ، اپنی فکر کے ساتھ ان گناہوں سے بچے. تو الحمدللہ گناہ تو مطلب حدیثوں میں تو 7 ہیں. کسی میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ 10 چیزوں سے اپنے کو بچانا. ایسے الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن امام شمس الدین زہابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مستقل ایک رسالے میں انہوں نے لکھا ہے کہ کیا ہے. سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا گناہ ہے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا. اس میں تھوڑا سا غلط فہمی ہوتی ہے عام طور پہ. جہاں شرک کی بات ہم کرتے ہیں فوراً ہمارا ذہن جاتا ہے وہ ہندوؤں کی طرف. نہیں، وہ گناہ کبیرہ نہیں ہے. وہ ہندو جو بتوں کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ گناہ کبیرہ نہیں ہے، وہ تو دوسرا مذہب ہے. یہاں تو اپنی بات ہو رہی ہے، یہاں مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. مسلمان شرک کرتا ہے، مسلمان کوئی بتوں کی پرستش کرتا ہے؟ وہ تو دوسرا دین ہے، وہ دوسرا مذہب ہے. ہاں، وہ فلاں 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 بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ بھی شرک کرتے ہیں، لیکن وہ دوسرا دین ہے، وہ گناہ کبیرہ نہیں ہے، وہ شرک اور کفر کے درجے میں ہے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ تو بتوں کی پرستش کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کریں. لیکن ایک مسلمان وہ شرک کرتا ہے. یہاں کا گناہ کبیرہ، سب سے بڑا گناہ شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک، وہ کون سا ہے؟ ایک مسلمان مسجد میں آئے، نماز پڑھے، پھر بھی باہر جا کر کسی ولی سے، کسی پیر سے، کسی صاحب قبر سے افعال عبادت کرتا ہے. ان کے سامنے جھکنا، ان سے مانگنا، ان پر نظر مانگنا، ان کے لیے قربانی کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ مراسم عبادت، افعال عبادت، یہ صرف اللہ کے لیے ہیں، اس میں کسی اللہ کے غیر کو شریک کرنا، یہ ہے سب سے بڑا گناہ، گناہ کبیرہ. اور اسی میں ایک قسم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک خفی. شرک خفی کیا ہے؟ آدمی کی تنہائی اور آدمی کی پرائیویسی اور آدمی کے لوگوں کی سوشل لائف دونوں میں فرق ہو. مسجد کی نماز میں، گھر کے اندر کی نماز میں فرق ہو، مسجد کے عمل میں، گھر کے عمل میں فرق ہو، یہ شرک خفی. فرمایا مجھے میری امت پر سب سے زیادہ ڈر شرک خفی کا ہے. اس میں تفصیل نہیں عرض کروں گا، بس میں مختصر جہاں تفصیل ہے وہاں میں بتا دوں. ایک ہے شرک، شرک سے مراد یہ ہندوؤں والا شرک نہیں ہے، وہ تو کفر کے درجے میں ہے، اس کی تو میں یشرک باللہ، وہ تو جو ہے نا، وہ تو اس کی تو معافی ہے ہی نہیں. لیکن یہاں کون سا ہے؟ یہاں وہ ہے کہ ایک مسلمان مراسم عبادت، افعال عبادت اللہ کے غیر کے ساتھ وہ جو ہے کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے لیکن پھر بھی وہ کام کرتا ہے. ہاں، آدمی اس سے توبہ، سب سے بڑا گناہ شرک. دوسرا ہے کسی کو جان بوجھ کر ناحق قتل کرنا. فرض نماز کا جان بوجھ کر چھوڑنا 70 گناہ ہیں. علامہ ابن نجیم اشباع النظائر میں انہوں نے اور بھی اس کو شامل کیا، اس میں سے میں نے 70 کے بعد اور بھی میں نے لکھ دیا ہے. اس میں تین تین کتابوں کو کہاں سے لاؤں، اس لیے جو ہے نا میں نے جو ہے لکھ کے لایا. زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد ادائیگی میں تاخیر کرنا، فرض روزوں کو نہ رکھنا، حج فرض ہوتے ہی حج کیے بغیر آدمی کا مر جانا. ایک آدمی پہ حج فرض ہے، ساری استعداد ہے اس کے پاس، حج فرض ہے، مرنے سے پہلے حج کرنا ضروری ہے، لیکن اگر وہ مر جائے تو کیا ہوگا، وہ گناہ کبیرہ ہے. والدین کو ستانا، ان کی نافرمانی کرنا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا، غیر فطری طریقے پر بیوی سے خواہش پوری کرنا، سودی لین دین کرنا، سود کا معاملہ کرنا، ظلمن یتیم کا مال کھانا، اس میں ساری چیز آ جاتی. ظلمن یتیم کا مال، یتیم کا مال کھانا، لوگوں کا مال کھانا، اجتماعی مال کھانا، مال غنیمت کھانا، پورا اجتماعی مال جہاں جہاں جمع ہوتا ہے اس میں کیا کر، اس کو اپنے تصرف میں استعمال کرنا، اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا. آدمی ایسے ہی کہے بیٹھے میں قرآن کی بات ہے، حالانکہ وہ حدیث کی بات ہوگی. ایک آدمی حدیث کی، کسی بزرگ کی وہی بات ہے، نہیں حدیث میں ایسا ہے، نہیں بہت بڑی جھوٹ بول رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آدمی جو ہے نا جب جو دین کی بات کرتے ہیں وہ بہت احتیاط کرنا ہے، کون سی بات کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں. ہاں عالم کی بات، اللہ کے نبی کی بات الگ ہے، کسی امام اور محدث کی بات وہ اپنے درجے میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنے درجے میں ہے. آدمی کہے کہ نہیں اللہ کی حدیث کی حدیث میں ہے، نہیں یہ جھوٹ بول. جو آدمی اقتدار پر ہو وہ آدمی اپنے ماتحتوں کو دھوکہ دینا، یہ گناہ کبیرہ. جھوٹی گواہی دینا، خیانت کرنا، شراب یا نشے والی چیزوں کو استعمال کرنا، جوا کھیلنا، کسی پاک دامن پر تہمت لگانا، کسی پاک دامن مرد ہو یا عورت ہو اس پر جو ہے تہمت لگانا. حدیث پاک میں آتا ہے من قذف محسنا، پاک دامن پر اگر کوئی تہمت لگائے 100 سال کی عبادت اللہ اس کی جو ہے نا تباہ کر دیتے ہیں. چوری کرنا، جھوٹی قسم کھانا، ظلم کسی بھی طریقے پر کرنا، طاقت کے ذریعے، ذہنی زبان کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے ظلم کرنا، حرام کھانا، حرام پینا، حرام پہننا، جوا کھیلنا اور خودکشی کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے. یا اپنے جسم کے اعضاء میں سے کسی عضو کا کاٹنا، رشوت لینا، عورتوں کا مردوں سے، مردوں کا عورتوں سے مشابہت اختیار کرنا، اپنے اہل و عیال کو بڑے بڑے گناہوں سے نہ بچانا، بدن پر یا کپڑے پر استنجا لگنے سے احتیاط نہ کرنا، گناہ کبیرہ ہے. استنجا کر رہے ہیں، بدن پر کپڑے پر چھینٹے نہ لگے، اس کی احتیاط کرنا ہے. لعنت کرنا، چغلی کرنا، وعدہ پورا نہ کرنا، دھوکہ دینا، کاہن اور نجومی، جو کاہن ہیں نجومی ہیں ان کی باتوں پر یقین تصدیق کرنا، شوہر کی نافرمانی کرنا، گھر میں تصویر کا لٹکانا، غم کے اور انتقال کے موقع پر نوحہ کرنا، یعنی ایسا رونا کہ جس سے چہرے پر آدمی اپنے سینے پر مار لے کوٹ لے. تفصیل درج کروں گا تو ٹائم ہو جائے گا، ابھی بہت لمبی ہے. انشاءاللہ کچھ گناہ اس میں ایسے ہیں جو تفصیل درکار ہیں. احسان جتانا، تقدیر جھٹلانا، تخنوں سے نیچے کپڑا پہننا، ہاں یہ سارے گناہ یہ قرآن اور حدیث سے، کوئی گناہ قرآن سے ثابت، کوئی گناہ حدیث سے ثابت. جان بوجھ کر اپنے باپ کو چھوڑ کر اپنے کو کسی اور کی طرف منسوب کرنا. ادعوہم لیابائہم ہوا اقسط عند اللہ. ایک آدمی جان بوجھ کر کیا ہے, اپنے نسب کو چھپا رہا ہے اور اپنی نسبت کسی اور کی طرف کر رہا ہے. فساد کرانا, ناپ تول میں کمی کرنا, اللہ کے نیک بندوں کو ستانا, بغیر شرعی عذر کے جماعت کی نماز چھوڑنا, ایسی وصیت کرنا جس سے وارثین کو نقصان پہنچے. وصیت ایک تہائی میں کر سکتے ہیں, لیکن آدمی کیا کر رہا ہے, ایسی وصیت کر رہا ہے جس کے اس کے کسی بیٹے کو یا کسی بیٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. مسلمان کے پوشیدہ حالات کو معلوم کرنے کی فکر کرنا, صحابہ اکرام کو گالی دینا, ظالم کا مددگار بننا, جادو سیکھنا اور جادو کرنا, قرآن پاک کو حفظ یاد کر کے بھول جانا, قرآن پاک کو حفظ یاد کر کے بھول جانا, جتنا حصہ یاد ہے اتنا ہی حصہ یاد ہے اور اتنا ہی اس کو بھولنا, کیونکہ اس لیے قرآن پاک یاد کرنا افضل عبادت ہے, بہت اچھی سنت, لیکن اس کو بھولنا یہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اس کی وعید بڑی خطرناک ہے. حشر کے میدان میں آدمی جو اٹھے گا وہ وعید کی بنیاد پر. اسی طرح کسی جانور کو, کسی حیوان کو, کسی جاندار کو زندہ جلانا, صغیرہ گناہ, چھوٹے گناہوں پر اصرار کرتے رہنا, اچھا یہ چھوٹا گناہ ہے, بار بار کرتے رہنا, گناہ کے کاموں میں مدد کرنا, گانا بجانا اور ناچنا, لوگوں کے سامنے ننگا ہونا, اور ننگا ہونے سے مراد کیا ہے, ستر, جو ستر جو فرض ہے اس وہ جو ہے نا وہ کھلا رکھنا, ناف سے لے کر گھٹنے تک مردوں کی ستر ہے. اب آدمی جو ہے اس سے کم کپڑا پہن کر اگر لوگوں کے سامنے ہے تو کیا ہے, وہ ننگا ہے. خصوصاً حاملین قرآن علماء اکرام کے حق میں بدگوئی کرنا, اپنے امیر سے بغاوت کرنا, اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرنا, صرف اشارہ, یہ گناہ کبیرہ ہے. جوا کھیلنا, کسی مسلمان کو کافر کہنا, گالی دینا, برا بھلا کہنا, اس کو ذہنی طور پر اس کو ستانا, مسلمان ملکوں میں اگر مہنگائی ہو تو خوش ہونا, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. کہیں پہ مہنگائی ہوئی خوش ہو رہا ہے, آدمی کو بھاگی چیزیں معلوم ہی نہیں, خوش ہو رہا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو رکعت شکریہ کی نماز پڑھی تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے, لیکن طائف میں بارش ہوئی اور اس بارش سے اللہ تعالیٰ وہاں کے لوگوں کو پھیر پیداوار. کسی نے پوچھا آپ کا باغ ہے, کہنے لگے نہیں وہاں تو ہمارے بھائی لوگ رہتے ہیں. یہ مسلمان اس طرح جو ہے نا آپس میں ملے جلے. کھانے کو عیب لگانا گناہ کبیرہ ہے, کھانے کو عیب لگانا, معاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں, گھر میں, کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونا, کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جھانکنا, یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. ہاں, اب یہ جو دوسری فہرست ہے, یہ جو 70-72 ہیں اس کے بعد کی جو دوسری فہرست ہے, اس میں کچھ گناہ گناہ کبیرہ بھی ہیں اور کچھ گناہ گناہ صغیرہ بھی ہیں. سارے صغیرہ نہیں ہیں کیونکہ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے, لیکن بعض کبائر میں شامل ہیں اور بعض صغائر میں, لیکن گناہ ہیں. جیسے جہاں نظر ڈالنا حرام ہو وہاں دیکھنا, بیوی کے علاوہ کسی کو شہوت سے چھونا, اجنبیہ کے ساتھ خلوت میں رہنا, تنہائی میں رہنا, سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرنا, کسی مسلمان سے 3 دن سے زائد سلام اور کلام بند کر لینا, کسی نمازی کا اپنے اختیار سے جان بوجھ کر نماز میں ہنسنا, بلا ضرورت کھڑے ہو کر استنجا کرنا, مرد کا ریشم کے کپڑے پہننا, تکبر کی چال چلنا, اور گنہگار اور فاسقوں کے ساتھ بیٹھنا, مکروہ وقت میں نماز پڑھنا, مسجد میں نجاست داخل کرنا. آدمی سوچے مسجد میں نجاست کیسے داخل کرے گا, ہم بچے جو لے کے آتے ہیں نا ذرا چیک کر لینا ان کا ڈائپر کیسا ہے. کیونکہ ہم اپنے مرضی اپنے اختیار سے لے کے آتے ہیں, جب لے کے آئیں تو احتیاط کرنا کہ مسجد میں نجاست داخل نہ کرے. پھر ایک اور گناہ ہے مسجد کی چھت پر نجاست پھینکنا، استنجا کرتے ہوئے قبلے کی طرف رخ کرنا یا پیٹ کرنا، یہ دونوں گناہ. کسی عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا، تنہائی میں اپنی شرمگاہ سے کھیلنا، کسی یعنی ضرورت کے وقت مہنگائی کے انتظار میں مال کا روکنا، جس کو احتکار کہتے ہیں، بھائی روک لو. اس طرح ایک اور گناہ ہے، دیہات کے لوگ جب مال لے کر آئیں بیچنے کے لیے، شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان سے خرید لینا، اس نیت سے کہ ہم اپنا فائدہ زیادہ بنائیں، اس میں نقصان ہے ان لوگوں کا. جی مسجد میں حاضرین کی گردنوں کو پھلاننا، بیٹھے ہیں سب لوگ، آدمی گردن پھلان پھلان کر آ رہا ہے، یہ بھی گناہ ہے. راستے میں تکلیف پہنچانا، آدمی راستے میں بیٹھا ہے تکلیف پہنچانا، یہ بھی منع ہے. جنابت کی حالت میں مسجد میں رہنا، اب یہ گناہ کبیرہ ہے، جنابت کی حالت میں مسجد میں، نماز میں کھڑے ہو کر کنچیوں سے تو آدمی دیکھ سکتا ہے، لیکن گردن موڑ کر دیکھنا. مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا، زکوٰۃ کے وقت گھٹیا مال سے زکوٰۃ دینا، جسے پہلے زمانے میں کھجور اس طرح کی چیزیں زکوٰۃ میں دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ، ایسا مال مت دو گندا مال کہ اگر کوئی تمہیں دے تو تمہیں ناپسند ہو، ایسا مال اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کو دینا جو ہمیں اچھا لگے. ذبح کرنے میں مبالغہ کرنا، ایسا کہ گردن ہی کٹ جائے، یہ بھی گناہ ہے. ایک سے زائد طلاق دینا گناہ کبیرہ ہے، ہو جائے گی تین لیکن ایک سے زائد طلاق دینا. دوسرا حیض کی حالت میں طلاق دینا. تیسرا جس پاکی میں، جس طہر میں، جس پاکی کے زمانے میں شوہر اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کیا ہے اس زمانے میں طلاق دینا. جب ماہواری ختم ہوتی ہے اس کے بعد اگر شوہر اپنی بیوی سے ملے، اپنی جن سے خواہش پوری کرے، اس اگر طلاق دینا ہے انتظار کرے جب تک کہ وہ کیا ہے، وہ حالت حیض میں. یہ سب چیزوں میں اگر آدمی عمل کرے کئی گھر بچتے ہیں، اور جو قدم ہوگا، جو قدم اٹھے گا اور جو بول نکلے گا سوچ سمجھ کے نکلے گا. ایک سے زائد طلاق دینا گناہ کبیرہ ہے. آدمی ایک سے زائد ایک طلاق دے ضرورت پر آدمی، تو پھر کیا ہے، عقل ٹھکانے آئے گی تو پھر گھر بسے گا. حالت حیض میں طلاق دینا، ابھی کوئی عورت حالت حیض میں رک جائے، رکے گا تو پھر اس کیا ہے اپنے آپ کو قابو پائے گا، پھر سوچ سمجھ کر کہے گا. پھر اسی طرح تیسری چیز، جس پاکی میں جمع کیا اس میں طلاق دینا. اولاد کو اولاد کے ساتھ برتاؤ کرنے میں ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت، سجدے کی جگہ تصویر کا رکھنا، تصویر کی جگہ پر سجدہ کرنا. غیر مسلم کو سلام کرنا، غیر مسلم کو سلام کرنا، ہاں السلام علی من اتبع الہدى، ان کی سلامتی، یہ کس کے لیے ہے؟ سلامتی ایمان کے ساتھ شرط ہے، مغفرت ایمان کے ساتھ شرط ہے. کوئی اور الفاظ استعمال کر سکتے ہیں کہ دین ہے. یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور آ کر جانتے تھے یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی دعائیں لینا، بناوٹی چھینک چھینک دیتے تاکہ یرحمک اللہ، آپ کی زبان مبارک سے رحمت کی دعا لیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے نا ہداک اللہ کی دعا دے دیتے، ہداک اللہ. ایک بڑا عجیب گناہ، علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا، بہت بڑے فقیہ ہیں، اور لکھا ہے بچے کو ایسا لباس پہنانا جو لباس حالت بلوغت میں منع ہے. بچے کو ایسا لباس پہنانا جو بالغ ہونے کے بعد اس کے لیے جائز نہیں ہے. بچی کو جو ہے نا ایسا لباس، ابھی تو بچی ہے نا، کیا ہوگا بڑی ہونے کے بعد دیکھیں گے، نہیں وہ لباس بڑی ہونے کے بعد پہن سکتے ہیں یا نہیں، سمجھ رہے کتنی بڑی،
کیوں؟ اس لیے کہ حیا کی حفاظت ہے، کپڑوں سے بچوں کی حیا کی حفاظت ہے. ایسا لباس بچوں کو بچیوں کو پہنانا گناہ ہے جو حالت بلوغت میں جو ہے نا پہن نہیں سکتے. لیکن فرق صرف کیا ہے اس میں؟ فرق یہ ہے بڑے ہونے کے بعد ایسا لباس پہنیں گے اس گناہ کے وہ مکلف ہوں گے، چھوٹے رہنے کی حالت میں ایسا لباس پہنیں گے ذمہ داری ماں باپ پہ آئے گی. استنجا کا مسئلہ ایسا ہی ہے، استنجا کرتے ہیں قبلے کی طرف رخ ہو کر کرا آدمی، جب بڑا آدمی تو اس پر اس کا وبال اس پہ ہوگا، لیکن اگر کوئی ماں باپ جان بوجھ کر بچے کو قبلے کی طرف رخ کر کے استنجا کرا رہے ہیں، اس کو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جب استنجا کرانے کے لیے بیٹھیں تو اس بات کا خیال رکھیں قبلہ کدھر ہے، اس کی طرف نہ رخ ہو، اس کی طرف نہ پیٹ ہو. پیٹ بھرنے کے بعد کھاتے رہنا یہ گناہ صغیرہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سب سے پہلی جو بدعت امت میں شروع ہوئی وہ پیٹ بھر کے کھانے سے ہوئی. مسلمان سے بدگمانی کرنا، لہو لعب کی چیزیں سننا، غیبت سن کر خاموش رہ جانا یہ گناہ صغیرہ ہے. غیبت سن کر، غیبت کرنا، تجسس کرنا، حسد کرنا، یہ سب کیا ہیں؟ گناہ کبیرہ ہیں. لیکن غیبت سن کر خاموش رہ جانا، زبردستی امام بننا یہ گناہ کبیرہ ہے. زبردستی امام بننا کیا مطلب؟ قوم راضی نہیں ہے اور اس کے کسی شرعی اور دینی چیزوں کی وجہ سے راضی نہیں ہے، پھر بھی آدمی کیا ہے؟ امام بن رہا ہے. خطبے کے وقت باتیں کرنا، خطیب جب منبر پر کھڑا ہو جائے فلا صلاۃ ولا کلام، حدیث میں ہے کہ نہ گفتگو ہے نہ سلام ہے. مسجد کی چھت پر نجاست ڈالنا، دوبارہ ہے مزاح میں حد سے تجاوز کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرماتے تھے، آپ کا مزاح ہوتا تھا، مختلف حدیثیں ہیں، لیکن اس میں حد سے تجاوز کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. بلا ضرورت، بغیر بلا وجہ غصہ کرنا یہ بھی گناہ ہے. تو یہاں تو اس کو اگر ہم ملائیں تو تقریباً 155 گناہ بتائے ہیں، اس میں 75 تو گناہ کبیرہ متفق ہیں، لیکن علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے 470 گناہ لکھے ہیں. لیکن جو ہے نا آدمی اگر انہی چیزوں کو اگر سنے، بیٹھ کر سوچے اور اپنی زندگی سے نکالے تو آدمی جو ہے نا کئی گناہوں سے بچ جائے. تو دوستو اصل میں مجھے یہ جو فہرست میں نے بیان کی، اس پر بیان نہیں ہے، یہ صرف فہرست ہے. یہ فہرست اسی لیے ہے کہ آدمی کوشش کرے اگر ہو سکے تو اس کی جو ہے نا، میرے پاس میں دیکھوں گا انشاءاللہ اس کا کوئی ترجمہ کریں گے یا اس کو کوئی پرنٹ نکال کر اس کو اپنے پاس رکھیں تاکہ ہم خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھوائیں، تاکہ گناہ کیا ہے اس سے ہم اپنے کو بچائیں. یوں اطاعت میں برکت ہے، اطاعت میں اللہ کی رضا ہے، اور معصیت میں نحوست ہے، معصیت میں تباہی ہے. جب تک آدمی کسی گناہ کے علم نہیں ہوگا کہاں سے بچے؟ پہلے علم ہوگا، پھر تقویٰ ہوگا، پھر آدمی اس سے بچے گا. آدمی جانے ہی نہیں اچھا یہ تو آدمی کیسے بچے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں، گناہوں سے حفاظت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح گناہوں سے پناہ مانگی، گناہوں سے اپنی حفاظت اللہ سے مانگی، اللہ ہماری ہر صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معاف فرمائے. کبھی زبان پر یہ نہ نکلے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، کبھی ہلکا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، پتہ نہیں اس چھوٹے گناہ میں کتنا بڑا اللہ کا غضب چھپا ہوا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا لا تحقرن، فرمایا حقیر نہ سمجھنا، معمولی نہ سمجھنا چھوٹے چھوٹے نیکیوں کو. کیوں؟ اس میں کتنا اللہ کا رضا، اللہ کی رضا، کتنی اللہ کی رحمتیں اور مددیں اس میں چھپی ہوئی ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تین گناہ ایسے ہیں، جادو دیکھیں تین، اور دوسرا ہے سود، اور تیسرا گناہ ہے بطے رحمی. اس پہ جو ہے نا میرے ذہن میں بات آئی کہ اس کی وضاحت ضروری ہے. سب سے پہلا جو گناہ جادو ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اس کے جو نقصانات ہیں، اس کی جو تباہیاں ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، اس کا ہمارے علم میں آنا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ وہ زمانہ چل رہا ہے جس میں یہ گناہ پھیل گیا ہے, پھیل چکا ہے, اور مسلمان اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا. ہاں, یعنی کیا سمجھیں, کیوں سمجھیں, کولڈ وار. آدمی جو ہے تھوڑے تھوڑے معاملے میں اس سے مقابلہ کرتا ہے, جنگ لڑتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے, اس گناہ کی نحوست اور اس گناہ کی تباہی اگر سامنے آئے. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ہاں, شیطان نے سکھلایا, اور یہ اس کا اثر کیا ہے, قرآن سورہ بقرہ کا یہ پورا واقعہ ہے. ہاں, يفرق بين المرء وزوجه, اس گناہ سے کیا کرتے تھے یہ لوگ, میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتے تھے. اور یہ اللہ نہ فرمائے عورتوں میں بہت زیادہ ہے صحیح معنی میں. یہ چیز جو ہے نا, ذرا سا آدمی اس کو ٹھنڈے دل سے سوچے اور اس سے اپنے کو بچائے. اللہ ہمیشہ کی ہم کی حفاظت فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم سهل لنا أبواب رزقك. اللهم إنا نسألك عيشة نقية ميتة سمية مردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم استرنا بصدرك الجميل. اللهم احفظنا, اللهم احفظنا من كل بلايا والمصائب والأعداء والأمراض. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.